السلام علیکم. پاکستان میں سو شام کے ساتھ، بھارت میں 7:30 اور یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں صبح کے 10 بج رہے ہیں. وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے میں ہوں خالد حمید، خبروں کے ایک بلٹن کے ساتھ. پاکستان میں کرونا وائرس سے اموات کی شرح میں کمی آ رہی ہے. گزشتہ 24 گھنٹوں میں 6 اموات اور 213 کیسز رپورٹ ہوئے ہیں. افغان وزارت صحت نے پیر کے روز گزشتہ 24 گھنٹوں میں کووڈ 19 کے 4 نئے کیسز کی خبر دی ہے، جو انتہائی کم تعداد ہے. ملک میں اب کرونا وائرس کے مریضوں کی کل تعداد 38,196 ہے، جبکہ اب تک 1,402 اموات ہوئی ہیں. امریکہ میں کرونا کیسز کی تعداد 60,00,000 سے تجاوز کر گئی ہے. کرونا وائرس سے متاثرہ ملکوں کے فہرست میں امریکہ سر فہرست ہے، جہاں اموات اور کیسز کی تعداد کسی بھی ملک کے مقابلے میں سب سے زیادہ ہے. دنیا بھر میں کرونا وائرس سے اب تک 8,46,000 سے زیادہ اموات اور 2.5 کروڑ سے زیادہ کیسز رپورٹ ہو چکے ہیں. خبریں اب تفصیل کے ساتھ. افغانستان میں عبداللہ عبداللہ کی قیادت میں قومی مصالحت کے اعلی کونسل نے ایک بیان میں صدارتی حکم کے ذریعے کی جانے والی تقرریوں کو مسترد کر دیا ہے. بیان میں کہا گیا ہے کہ عبداللہ عبداللہ اور صدر اشرف غنی کے درمیان طے پانے والے سیاسی سمجھوتے کے تحت کونسل کی تشکیل عبداللہ عبداللہ کا استحقاق ہے اور صدارتی حکم نامے کی ضرورت نہیں ہے. اس سے پہلے افغانستان میں ایک صدارتی ترجمان نے قومی مصالحتی کونسل میں کی جانے والی تقرریوں کا دفاع کرتے ہوئے کہا کہ سابق صدر حامد کرزئی اور دوسرے سیاستدانوں کی کونسل میں شمولیت کا مقصد امن عمل میں ان کے تجربات سے فائدہ اٹھانا ہے. افغان صدر اشرف غنی نے قومی مصالحتی کونسل میں ہفتے کے روز 46 سے سیاستدانوں کا تقرر کیا ہے. ان میں اعلی سرکاری عہدیدار بھی شامل ہیں. صدارتی ترجمان صدیق صدیقی نے مزید سیاستدانوں کی کونسل میں شمولیت کے امکان کو خارج نہیں کیا. سابق صدر حامد کرزئی اور متعدد جماعتوں نے کونسل میں اپنی شمولیت کو مسترد کر دیا ہے. ادھر طالبان کے ایک سابق عہدیدار سید اکبر آغا نے کہا ہے کہ 46 رکنی کونسل پورے افغانستان کی نمائندگی نہیں کرتی. ایک سول سوسائٹی تنظیم کے سربراہ عزیز رفیع نے کہا کہ دونوں فریقوں کو خیر سگالی کا مظاہرہ کرنا چاہیے، ورنہ افغانستان میں امن کی بحالی دشوار ہوگی. افغان سیاستدانوں کے علاوہ افغانستان میں انسانی حقوق کے آزاد کمیشن کی سربراہ شہرزاد اکبر نے بھی کونسل میں خواتین کی کم تعداد میں نمائندگی پر تنقید کی. یہ کونسل افغان حکومت کی طرف سے امن عمل کی قیادت کرے گی. صدیق صدیقی کا کہنا ہے کہ مزید پیش رفت ہوئی ہے، جس کے تحت بین الافغان مذاکرات کی تاریخ کا اعلان کیا جا سکے گا. پاکستان اور افغانستان کے اعلی عہدیداروں نے اسلام آباد اور کابل کے درمیان باہمی سطح پر مختلف شعبوں میں تعاون کے فروغ کے اقدامات کا جائزہ لینے کے لیے پیر کو کابل میں ہونے والے ایک اجلاس میں شرکت کی. افغانستان پاکستان ایکشن پلان فار پیس اینڈ سالیڈیریٹی کے فریم ورک کے تحت ہونے والے اس اجلاس میں پاکستانی وفد کی قیادت سیکرٹری خارجہ سہیل محمود نے کی، جبکہ افغان وفد کی قیادت افغان نائب وزیر خارجہ میر وائس نیب نے کی. اجلاس سے پہلے پاکستان کے سیکرٹری خارجہ سہیل محمود نے اپنے وفد کے ہمراہ افغانستان کے قائم مقام وزیر خارجہ حنیف اطمر سے ملاقات کی، جس میں دو طرفہ تعلقات پر تبادلہ خیال ہوا. اطلاعات کے مطابق جنوبی وزیرستان میں عسکریت پسندوں نے دو مختلف علاقوں میں سیکیورٹی فورسز کے قافلوں پر حملے کیے ہیں. ان حملوں میں حکام نے 3 اہلکاروں کے ہلاک اور 4 کے زخمی ہونے کی تصدیق کی ہے. ادھر قبائلی ضلع شمالی وزیرستان سے ممبر صوبائی اسمبلی اور پشتون تحفظ تحریک کے رہنما میر کلام وزیر کی گاڑی پر میر علی میں اتوار کی رات نامعلوم افراد نے مبینہ طور پر فائرنگ کی. بتایا جاتا ہے کہ وہ ایک روایتی قبائلی جرگے اور احتجاجی مظاہرے میں شرکت کے بعد واپس بنو جا رہے تھے. فائرنگ کے اس واقعے میں میر کلام وزیر محفوظ رہے، مگر ان کی گاڑی کو نقصان پہنچا. پاکستان میں جبری گمشدگیوں کو جرم قرار دینے سے متعلق قانون سازی تاحال تاخیر کا شکار دکھائی دیتی ہے. پاکستان کمیشن برائے انسانی حقوق HRCP نے ایک مرتبہ پھر حکومت پاکستان سے جبری گمشدگیوں کو قانوناً جرم قرار دینے کا مطالبہ کیا ہے. حکومت کا کہنا ہے کہ قانون کا مسودہ وزارت قانون کو ارسال کر دیا گیا ہے، جو تمام فریقین سے مشاورت کر رہی ہے. خبریں ختم ہوئیں.
یہ وائس آف امریکہ ہے. آپ ہمارے پروگرام فیس بک پر بھی براہ راست دیکھ سکتے ہیں. پتا ہے facebook.com/VOA اردو.
السلام علیکم، وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے نیوز شو کے ساتھ بہجت جیلانی حاضر خدمت ہے۔ ابھی خالد حمید سے آپ نے خبریں سنی اور اب پروگرام میں شامل کرتے ہیں آج کی اہم رپورٹیں۔ پاکستان جنوبی ایشیا اور دنیا بھر سے تازہ ترین خبروں اور رپورٹوں کے ساتھ پروگرام کا آغاز کرتے ہیں۔ اس پہلی رپورٹ سے، پاکستان اور افغانستان کے اعلی عہدیداروں نے اسلام آباد اور کابل کے درمیان باہمی سطح پر مختلف شعبوں میں تعاون کے فروغ کے اقدامات کا جائزہ لینے کے لیے پیر کے روز کابل میں ہونے والے ایک اجلاس میں شرکت کی۔ افغانستان پاکستان ایکشن پلان فار پیس اینڈ سالیڈیریٹی کے فریم ورک کے تحت ہونے والے اس اجلاس میں پاکستانی وفد کی قیادت سیکرٹری خارجہ سہیل محمود نے کی، جبکہ افغان وفد کی قیادت افغان نائب وزیر خارجہ میر ویس ناب نے کی۔ اجلاس سے پہلے پاکستان کے سیکرٹری خارجہ سہیل محمود نے اپنے وفد کے ہمراہ افغانستان کے قائم مقام وزیر خارجہ حنیف اطمر سے بھی ملاقات کی، جس میں دو طرفہ تعلقات پر تبادلہ خیال ہوا۔ اسلام آباد سے رپورٹ کر رہے ہیں محمد جلیل۔
پاکستان کے دفتری خارجہ کے بیان کے مطابق، پیر کو کابل میں ہونے والے اجلاس میں افغانستان پاکستان ایکشن پلان کے دوسرے اجلاس میں گزشتہ سال جون میں اسلام آباد میں منعقد ہونے والے اجلاس کے دوران ہونے والے فیصلوں پر عمل درآمد کی صورتحال کا جائزہ لیا جائے گا۔ پیر کو کابل میں پاکستان اور افغانستان کے عہدیداروں کا اجلاس ایک ایسے وقت ہوا ہے جب افغان امن عمل کی کوششیں تیز ہو گئی ہیں۔ بعض تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ اس ماحول میں اسلام آباد اور کابل کے درمیان ہونے والا یہ اعلیٰ سطح کا رابطہ نہ صرف دونوں ملکوں کے درمیان مختلف شعبوں میں باہمی تعاون کو فروغ دینے میں معاون ہوگا، بلکہ یہ اجلاس باہمی اعتماد کی بحالی کے لیے بھی اہم ہے۔ افغان امور کے تجزیہ کار اور صحافی رحیم اللہ یوسفزئی کا کہنا ہے کہ ایک طویل وقفے کے بعد افغانستان اور پاکستان کے مشترکہ فریم ورک کا اجلاس منعقد ہونا ان کے بقول ایک اہم پیش رفت ہے۔ تجزیہ کار رحیم اللہ کے بقول، اگرچہ اسلام آباد اور کابل نے 2018 میں اس بات پر اتفاق کیا تھا کہ افغانستان پاکستان ایکشن پلان برائے امن و یکجہتی کے اجلاس وقتاً وفقتاً ہوں گے،
یہ ہے کہ پانچ پولیٹیکل گروپ تھے، ہر ایک گروپ میں مختلف بچوں کرنا تھا، بارڈر کے ایشوز کے اوپر، تجارت کے اوپر، یہ سارے سارے مسئلے تو موجود ہیں، لیکن وہ اجلاس ہی نہیں ہو سکا۔ ایک تو یہ عدم دلچسپی شکوک و شبہات، میرے خیال میں یہ خوشحال بات ہے کہ بالآخر یہ اپنا اجلاس کر رہے ہیں اور امید ہے کہ کچھ نہ کچھ بات اس سے نکلے گی۔
رحیم اللہ کے بقول، اگرچہ دونوں ملکوں کے درمیان تجارت اور سیکیورٹی میں تعاون کو فروغ دینا ضروری ہے، لیکن ان کے بقول اسلام آباد اور کابل کو اپنی کوششیں افغان امن عمل کو آگے بڑھانے پر بھی مرکوز کرنی ہوگی۔
جو ایشوز ہیں پاکستان اور افغانستان کے، ان کو اگر ایک طرف رکھ دیں، ان کو بھی حل کرنے کی کوشش کریں، سیکیورٹی کا مسئلہ ہے اور یہ باہمی تجارت اور افغان ٹرانزٹ ٹریڈ، اس کا دونوں کو فائدہ ہے، بارڈر کی ایشوز ہے، اس کو بھی حل کرنے کی کوشش کریں، لیکن زیادہ کوشش ہونی چاہیے یہ امن کا جو پروسیس ہے اس کو آگے بڑھانے کے لیے، اور اس کے لیے پاکستان ایک ذمہ دار ہے۔ اصل بات چیت افغان حکومت اور جو باقی افغان بڑے ہیں اور طالبان، انہوں نے کر لیں گے۔
دریاسنا، افغان وزارت خارجہ نے ایک بیان میں کہا ہے کہ پیر کو کابل میں پاکستان کے سیکرٹری خارجہ سہیل محمود اور افغانستان کے قائم مقام وزیر خارجہ حنیف اطمر کے درمیان ہونے والی ملاقات میں دو طرفہ تعلقات پر تبادلہ خیال ہوا ہے۔ بیان کے مطابق، دونوں ملکوں کے درمیان سیکیورٹی تعاون کو فروغ دینے پر زور دیا گیا ہے۔ دوسری جانب، افغان وزیر خارجہ نے سرحد پار ہونے والے مبینہ فائرنگ کے واقعات کی روک تھام پر زور دیتے ہوئے ان کے بقول پاک افغان سرحد پر ہونے والی یک طرفہ تعمیرات کو روکنے پر بھی زور دیا۔ یاد رہے، پاک افغان سرحد پر باڑ نصب کرنے کے معاملے پر اسلام آباد اور کابل کے درمیان اختلافات سامنے آتے رہے ہیں، جو بعض اوقات دونوں ممالک کی سیکیورٹی فورسز کے درمیان جھڑپوں کا بھی باعث بنتے ہیں۔ تاہم پاکستان کا موقف ہے کہ سرحد کی نگرانی کو بہتر کرنے کے لیے پاک افغان سرحد پر باڑ کی تنصیب ضروری ہے۔ تاہم افغانستان کی جانب سے سرحد کو حل طلب معاملہ قرار دیتے ہوئے ان اقدامات پر اعتراض بھی کیا جاتا رہا ہے، جسے پاکستان مسترد کرتا آ رہا ہے۔ محمد جلیل، وائس آف امریکہ، اسلام آباد۔
پاکستان میں جبری گمشدگیوں کو جرم قرار دینے سے متعلق قانون سازی تاحال تاخیر کا شکار ہے۔ پاکستان کمیشن برائے انسانی حقوق یعنی ایچ آر سی پی نے ایک بار پھر حکومت پاکستان سے جبری گمشدگیوں کو قانوناً جرم قرار دینے کا مطالبہ کرتے ہوئے کہا ہے کہ سرکاری اعداد و شمار میں جبری طور پر گمشدہ افراد کی تعداد بہت کم بتائی جاتی ہے، جس سے جبری گمشدگیوں سے متعلق تحقیقاتی کمیشن کے مؤثر ہونے کے بارے میں سوالات جنم لیتے ہیں، جبکہ حکومت کا کہنا ہے کہ قانون کا مسودہ وزارت قانون کو ارسال کر دیا گیا ہے جو تمام فریقین سے مشاورت کر رہی ہے۔ اسلام آباد سے عاصم علی رانا کی رپورٹ میں تفصیل پیش کرتے ہیں۔
پاکستان میں جبری گمشدگیوں کے دن کی مناسبت سے پاکستانی کمیشن برائے انسانی حقوق نے حکومت پاکستان کو یاد دلایا کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے 2018 کے فیصلے کے مطابق نہ صرف اس ظالمانہ سرگرمی کو ایک واضح اور خود مختار جرم قرار دیا جائے اور مجرم کو انصاف کے کٹہرے میں لایا جائے بلکہ متاثرین اور ان کے خاندانوں کو معاوضہ بھی ادا کیا جائے۔ ایچ آر سی پی کا کہنا ہے کہ یہ عمل شدید تشویش کا باعث ہے کہ بہت سے متاثرین اداروں یا جبری گمشدگیوں میں ملوث افراد کی جانب سے انتقامی کارروائی کے خوف کے باعث کسی کی مدد حاصل کرنے یا اپنے کیسز کی تشہیر سے ڈرتے ہیں۔ ایچ آر سی پی کا کہنا ہے کہ سرکاری اعداد و شمار میں جبری طور پر گمشدہ افراد کی تعداد بہت کم بتائی جاتی ہے، جس سے جبری گمشدگیوں سے متعلق تحقیقاتی کمیشن کے موثر پن کے بارے میں سوالات جنم لیتے ہیں۔ ایچ آر سی پی کے ڈاکٹر مہدی حسن کہتے ہیں کہ اگرچہ بلوچستان سے تعلق رکھنے والے ڈاکٹر دین محمد جیسے متاثرین 11 سال کے طویل عرصے سے لاپتہ ہیں، تاہم یہ رجحان بھی پریشان کن ہے کہ کئی افراد کو مختصر سے عرصے کے لیے جبری طور پر لاپتہ کیا جاتا ہے اور پھر چھوڑ دیا جاتا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ قانون کی حکمرانی سے ہی اس مسئلے سے جان چھڑوائی جا سکتی ہے۔
ہمارا خیال یہ ہے کہ سویلائز سوسائٹی میں یہ ٹرم بہت افسوسناک ہے کہ جس میں ڈس اپیئر ہو جائے آدمی اور اس کے رشتے داروں کو لواحقین کو پتا نہ ہو کہ وہ کہاں گیا اور کیا ہوا اس کے ساتھ۔ یہ رول آف لا کی بات ہے، جب تک رول آف لا کو ریکگنائز نہیں کیا جائے گا اس وقت تک یہ سلسلہ قائم رہے گا۔
وفاقی وزیر شیریں مزاری کا کہنا ہے کہ قانون سازی میں اہم پیش رفت ہوئی ہے اور وزارت قانون تمام متعلقہ فریقین سے مشاورت کر رہی ہے اور بہت جلد یہ مشاورت مکمل ہو جائے گی، جس کے بعد اس کو قانون سازی کے لیے پارلیمان میں پیش کیا جائے گا۔
انفورس ڈسپیئرنسز کا بل اب کافی عرصے سے لا منسٹری میں ہے، غالباً انہوں نے ہمیں کہا ہے کہ وہ سارے ریلیونٹ سٹیک ہولڈرز سے ڈائیلاگ کر رہے ہیں، تو یہ اب ہم ان کو کہہ رہے ہیں کہ جلد از جلد کریں۔
رواں سال جون میں انسانی حقوق کی عالمی تنظیم ایمنسٹی انٹرنیشنل نے حکومت پاکستان سے جبری گمشدگیوں کو قانون جرم قرار دینے کا مطالبہ کیا تھا اور قرار دیا کہ جبری گمشدگی دہشت گردی کا ایک طریقہ ہے جو صرف فرد واحد کو نہیں بلکہ اس کے اہل خانہ اور معاشرے کو متاثر کرتا ہے۔ لاپتہ افراد کے لیے قائم قومی کمیشن کے سیکرٹری فرید احمد خان کی جانب سے جاری کی گئی رپورٹ کے مطابق جولائی 2020 کے دوران 43 نئے کیس کمیشن کو موصول ہوئے، جس کے بعد جبری طور پر لاپتہ ہونے والے افراد سے متعلق کیسز کی تعداد مجموعی طور پر 6,719 ہو گئی، جو کہ 30 جون 2020 تک 6,686 تھی۔ جولائی میں مزید 23 کیسز نمٹائے گئے، جبکہ قومی کمیشن نے 30 جولائی تک مجموعی طور پر 4,616 لاپتہ افراد کے کیسز نمٹا دیے ہیں اور اس وقت لاپتہ افراد کی تعداد 2,113 ہے۔ حالیہ دنوں میں بلوچستان اور بعض پشتون علاقوں سے نوجوانوں کے غائب ہونے کی اطلاعات آئی ہیں، جن پر احتجاج بھی ہوا، لیکن حکومت ان الزامات کی تردید کرتی آئی ہے۔ عاصم علی رانا، اردو وی او اے، اسلام آباد۔
پاکستان اس وقت بارشوں کی لپیٹ میں ہے۔ ماہرین موسمیات کے مطابق موجودہ بارشیں معمول کی بارشوں سے 20% زیادہ ہیں، جس سے لوگوں کی املاک کو تو نقصان پہنچا ہے لیکن دوسری جانب حالیہ بارشوں کے فصلوں پر اچھے اثرات مرتب ہو رہے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ بارشوں سے صوبہ خیبر پختونخوا میں 16 افراد کے جاں بحق ہونے کی اطلاع بھی ملی ہے۔ رپورٹ کر رہے ہیں لاہور سے ضیاء الرحمان۔
پاکستان میں حالیہ مانسون کی بارشوں میں ماہ اگست کے دوسرے ہفتے میں تیزی دیکھنے میں آئی ہے، جب ملک کے اکثر حصوں میں بارشوں کا سلسلہ شروع ہوا۔ پاکستان میٹرولوجیکل ڈپارٹمنٹ کے مطابق 20 اگست سے مانسون پوری طرح متحرک ہے، جس کی وجہ سے بہت زیادہ بارشیں ہو رہی ہیں۔ وائس آف امریکہ سے گفتگو کرتے ہوئے چیف میٹرولوجسٹ ڈاکٹر محمد حنیف نے کہا کہ مانسون کے اس سال پاکستان میں ہونے والی بارشیں زیادہ تر جنوبی علاقوں میں ہو رہی ہیں۔ ڈاکٹر محمد حنیف کے مطابق گزشتہ ہفتے پاکستان کے شہر کراچی میں ریکارڈ بارشیں ہوئی اور کئی سالہ ریکارڈ ٹوٹ گیا۔ محکمہ موسمیات کے مطابق بارشوں کا حالیہ سلسلہ آئندہ 2 روز تک مزید جاری رہے گا۔
کراچی کی رین فال کافی ویریبل ہے، اس سے پہلے جو ہیویسٹ رین فال ہوئی تھی وہ ہوئی تھی 1967 میں، وہ تھی 280 ملی میٹر، اس کے بعد ہوئی تھی 1984 میں، آپ کے 36 سال پہلے دیٹ واز 298 ملی میٹر، لیکن اس سال یہ ہو چکی ہے 360 ملی میٹر۔ تو یہ ریکارڈ بریکنگ رین فال ہے۔ میٹ آفس کے پاس جو 80 سال کا ڈیٹا ہے اس کے مطابق اس سے پہلے کراچی میں اتنی ہیوی رین فال اس سیزن میں نہیں ہوئی۔
محکمہ موسمیات کے مطابق حالیہ بارشوں سے صوبہ سندھ میں بوئی جانے والی موسمی سبزیوں کو زیادہ نقصان کا اندیشہ ہے، جبکہ صوبہ پنجاب میں فصلوں پر اچھے نتائج کی امید ہے۔ پاک پتن سے زمیندار راؤ حمید علی خان بتاتے ہیں کہ حالیہ بارشوں کے تمام فصلوں پر بہت اچھے اثرات مرتب ہو رہے ہیں۔ وائس آف امریکہ سے گفتگو کرتے ہوئے راؤ حامد نے کہا کہ بطور زمیندار اور کاشتکار وہ حالیہ بارشوں کو فصلوں کے لیے بہت مفید سمجھتے ہیں۔
آج کل لگے ہوئے ہیں دھان، لگے ہوئے ہیں دھان تو آپ کو پتا ہے لگنے سے لے کر اور کھانے تک ان کو پانی کی ضرورت رہتی ہے، اور مکھی لگی ہوئی ہے، وہ دھان ہے، مطلب جو بھی لگا ہوا ہے نا جی اس وقت اس کو کوئی نقصان نہیں، اللہ کا شکر ہے کہ بہترین ہے یہ ان کے لیے، بہت فائدہ مند ہے۔ کاٹن لگی ہوئی ہے لیکن کاٹن جو ہے نا میچیور ہو چکی ہے، اس کو نقصان نہیں ہے۔ گنا کماس کو تو پانی، سات سال کی فصل ہے، اس کو تو جتنا بھی پانی آپ دیتے رہیں تو اتنا ہی اس کا مطلب فائدہ ہے۔
چیف میٹرولوجسٹ ڈاکٹر محمد حنیف کے مطابق پاکستان میں مانسون کی زیادہ بارشوں کی وجہ لاوینا اور اسدینا ہوتا ہے۔
بیسیکلی دو فیڈر ہیں مانسون کو، جو فیڈ کہتے ہیں، ایک بے آف بنگال ہے اور ایک اپنا اریبین سی ہے۔ تو اس دفعہ اریبین سی زیادہ ایکٹیو ہے ایز کمپیئر ٹو بے آف بنگال کی۔ تو ویسے دیکھا جائے تو 80% بارشیں پاکستان کے بالائی علاقوں میں ہوتی ہیں، مانسون کی 20% جنوب میں ہوتی ہیں، سندھ اور بلوچستان کے علاقوں میں۔
پاکستان میں صوبہ خیبر پختونخوا کے شہروں چترال، سوات اور کوہستان میں بارشوں کے اثرات دیکھے گئے ہیں۔ مقامی ذرائع ابلاغ کے مطابق حالیہ بارشوں سے سوات اور کوہستان کے علاقوں میں 40 کے قریب مکانات بہہ گئے ہیں، جس سے کم از کم 16 افراد جاں بحق ہو چکے ہیں۔ انڈس ریور سسٹم اتھارٹی کے اعداد و شمار کے مطابق حالیہ بارشوں سے پاکستان کے دریاؤں میں پانی کی مقدار بڑھ گئی ہے، جس کے باعث دریاؤں پر بنے ڈیموں میں پانی زیادہ آ رہا ہے۔ ضیاء الرحمان، وائس آف امریکہ، لاہور۔
کراچی میں گزشتہ ہفتے ہونے والی شدید بارش کے بعد کراچی کے مہنگے ترین رہائشی علاقے کلفٹن اور ڈیفنس کے بیشتر علاقے تاحال زیر آب ہیں اور ان علاقوں میں بجلی بھی بحال نہیں ہو سکی۔ متعلقہ محکموں کی جانب سے بحالی کے اقدامات میں تاخیر پر ڈی ایچ اے اور کلفٹن کے رہائشی کلفٹن کینٹونمنٹ بورڈ یعنی سی بی سی کے دفتر کے باہر اکٹھے ہوئے اور دونوں علاقوں میں بارش کے بعد کی صورتحال کے خلاف احتجاج کیا۔ مظاہرین نے مطالبہ کیا کہ علاقوں میں نکاسی آب کے نظام کو بہتر بنایا جائے اور سڑکیں دوبارہ تعمیر کی جائیں۔ انہوں نے فلڈ ریلیف کے نام پر لیے گئے ٹیکس کا آڈٹ اور احتساب کا مطالبہ بھی کیا۔ اس موقع پر مظاہرین کا کہنا تھا کہ وہ کروڑوں روپے ٹیکس دیتے ہیں، لہٰذا اب کوئی ٹیکس نہیں دیں گے۔ حکام نے کہا ہے کہ متاثرہ علاقوں کی بحالی کا کام جاری ہے، جبکہ کلفٹن کینٹونمنٹ بورڈ کا کہنا ہے کہ وہ علاقوں سے پانی نکالنے کے لیے اقدامات کر رہی ہے۔ تفصیلی رپورٹ کچھ دیر میں۔ پاکستان کے قبائلی ضلع شمالی وزیرستان سے ممبر صوبائی اسمبلی اور پشتون تحفظ تحریک کے رہنما میر کلام وزیر کی گاڑی پر میر علی میں اتوار کی رات نامعلوم افراد نے اس وقت فائرنگ کی جب وہ ایک روایتی قبائلی جرگے اور احتجاجی مظاہرے میں شرکت کے بعد واپس بنو جا رہے تھے۔ فائرنگ کے اس واقعے میں میر کلام وزیر محفوظ رہے، مگر ان کی گاڑی کو نقصان پہنچا۔ ادھر ایک اور قبائلی ضلع جنوبی وزیرستان میں عسکریت پسندوں نے دو مختلف علاقوں میں سیکورٹی فورسز کے قافلوں پر حملے کیے ہیں۔ ان حملوں میں حکام نے 3 اہلکاروں کے ہلاک اور 4 کے زخمی ہونے کی تصدیق کی ہے۔ پشاور سے شمیم شاہد کی رپورٹ میں تفصیل پیش ہے۔
شمالی وزیرستان سے خیبر پختونخوا اسمبلی کی ممبر اور پشتون تحفظ تحریک کے رہنما میر کلام وزیر کی گاڑی میرلی قصبے کی حدود میں نامعلوم افراد نے فائرنگ کی ہے۔ فائرنگ کے اس واقعے میں میر کلام وزیر محفوظ رہے، جبکہ ان کی گاڑی کو نقصان پہنچا ہے۔ شمالی وزیرستان کی ضلع پولیس آفیسر شفیع اللہ گنڈاپور نے میر کلام وزیر کے گاڑی پر حملے کے بارے میں وائس آف امریکہ کو تفصیلات بتاتے ہوئے کہا،
میر کلام ایم پی اے نے ہمیں بذریعہ فون بتایا کہ ان کی گاڑی پہ میر علی چوک بطرف بنو وہ جا رہے تھے میرنگ شاہ سے، تو ان کی گاڑی پہ نامعلوم جگہ سے فائر آیا ہے، اور بقول ان کے کہ ان کی گاڑی کو فائر لگا ہے اور وہ ساتھیوں سمیت محفوظ ہے۔ تو فوری طور پہ ایس ایچ او اور ڈی ایس پی وہاں پہ موقع پہ پہنچے۔ میر کلام موقع سے جا چکا تھا، بنو کی طرف روانہ ہو گیا تھا۔ میں نے اپنے ڈی ایس پی کو ہدایت دی کہ وہ ان کے پیچھے بنو جائے تاکہ گاڑی کا ملاحظہ کریں، سے ملاقات کر لیں، تو وہ بھی پاسیبل نہیں ہو سکا۔ انہوں نے وہاں پہ بنو میں بھی ڈی ایس پی کو کہا کہ میں ایسی جگہ پہ ہوں کہ ابھی ملاقات پاسیبل نہیں ہے، اور صرف یہی انہوں نے کہا کہ میں ساتھیوں سمیت محفوظ ہوں اور میری گاڑی کو فائر لگا۔
فائرنگ کے بعد میر کلام وزیر کو بحفاظت شمالی وزیرستان سے بنو پہنچا دیا گیا ہے۔ میر کلام وزیر کا کہنا ہے کہ نہ تو ان کا کسی کے ساتھ ذاتی دشمنی ہے اور نہ کوئی اور تنازع، بلکہ وہ اس حملے کو ان کی سیاسی زندگی کا حصہ سمجھتے ہیں۔
ہم شروع دن سے یہ بات یہ آ رہا ہے کہ یہاں پر ہمارا نہ کوئی ذاتی دشمنی ہے نہ ایسا کوئی بات ہے، لیکن یہاں پہ اس پشتونخوا میں یہ کئی دہائیوں سے یہ سلسلہ آ کے آ رہا رہا ہے کہ یہاں پر جو لوگ تھے اپنے پشتون بلٹ کے بچوں کی مستقبل کے حوالے سے بات کر رہے تھے، تو ان لوگوں پر اکثر ایسے حملے ہوتے رہتے۔
ادھر شمالی وزیرستان سے ملحق جنوبی وزیرستان کی تحصیل لدہ میں سیکورٹی فورسز کی قافلوں پر دو مختلف مختلف مقامات میں نامعلوم عسکریت پسندوں کے حملوں میں فوج کے شعبہ تعلقات عامہ نے 3 اہلکاروں کے مرنے اور 4 کی زخمی ہونے کی تصدیق کی ہے. سرحد پار روپوش کلدن شدت پسند تنظیم تحریک طالبان پاکستان نے ترجمان کی جاری کردہ 2 مختلف بیانات میں سیکورٹی فورسز پر ہونے والے حملوں کی ذمہ داری قبول کی ہے. جنوبی اور شمالی وزیرستان کے علاوہ افغانستان کی سرحد سے ملحقہ دیگر قبائلی اضلاع اور علاقوں میں دہشت گردی اور تشدد کے اکے دکے واقعات ہوتے رہتے ہیں. سیاسی تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ دہشت گردی اور تشدد کا خاتمہ پاکستان اور افغانستان کے متفقہ لائعمل اپنانے سے ممکن ہوگا. شمیم شاہد، وائس آف امریکہ، پشاور.
افغانستان میں عبداللہ عبداللہ کی قیادت میں قومی مصالحت کی اعلیٰ کونسل نے ایک بیان میں صدارتی حکم کے ذریعے کی جانے والی تقرریوں کو مسترد کر دیا ہے. بیان میں کہا گیا ہے کہ عبداللہ عبداللہ اور صدر اشرف غنی کے درمیان طے پانے والے سیاسی سمجھوتے کے تحت کونسل کی تشکیل عبداللہ عبداللہ کا استحقاق ہے اور صدارتی حکم نامے کی ضرورت نہیں. اس سے پہلے افغانستان میں ایک صدارتی ترجمان نے قومی مصالحتی کونسل میں کی جانے والی تقرریوں کا دفاع کرتے ہوئے کہا کہ سابق صدر حامد کرزئی اور دوسرے سیاستدانوں کی کاؤنسل میں شمولیت کا مقصد امن عمل میں ان کے تجربات سے فائدہ اٹھانا ہے. افغان صدر اشرف غنی نے قومی مصالحتی کاؤنسل میں ہفتے کے روز 46 سیاستدانوں کا تقرر کیا جن میں اعلیٰ سرکاری عہدیدار بھی شامل ہیں. صدارتی ترجمان صدیق صدیقی نے مزید سیاستدانوں کی کاؤنسل میں شمولیت کے امکان کو بھی خارج نہیں کیا. سابق صدر حامد کرزئی اور متعدد جماعتوں نے کاؤنسل میں اپنی شمولیت کو مسترد کر دیا. ادھر طالبان کے ایک سابق عہدیدار سید اکبر آغا نے کہا کہ 46 رکنی کاؤنسل پورے افغانستان کی نمائندگی نہیں کرتی. ایک سول سوسائٹی تنظیم کے سربراہ عزیز رفی نے کہا کہ دونوں فریقوں کو خیر سگالی کا مظاہرہ کرنا چاہیے ورنہ افغانستان میں امن کی بحالی دشوار ہوگی. افغان سیاستدانوں کے علاوہ افغانستان میں انسانی حقوق کے آزاد کمیشن کی سربراہ شہرزاد اکبر نے بھی کونسل میں خواتین کی کم تعداد میں نمائندگی پر تنقید کی ہے. یہ کونسل افغان حکومت کی طرف سے امن عمل کی قیادت کرے گی. صدیق صدیقی کا کہنا ہے کہ مزید پیش رفت ہوئی ہے جس کے تحت بین الافغان مذاکرات کی تاریخ کا اعلان کیا جا سکے گا. بھارت کے سپریم کورٹ نے سینئر وکیل اور انسانی حقوق کے سرگرم کارکن پرشانت بھوشن کو ان کی 2 ٹویٹس پر جنہیں بینچ نے توہین عدالت قرار دیا تھا 1 روپے کا جرمانہ عائد کیا ہے. اگر 15 ستمبر تک جرمانہ عائد نہیں کیا جاتا تو انہیں 3 ماہ کی جیل ہوگی یا پھر ان کی وکالت کرنے پر 3 سال تک پابندی عائد کر دی جائے گی. قانون کی روح سے توہین عدالت کے مجرم کو 6 ماہ کی جیل کی سزا کا انتظام ہے. پرشانت بھوشن نے جون میں عدالت عظمیٰ کی کاروائیوں اور چیف جسٹس آف انڈیا کے بارے میں 2 ٹویٹس کیے تھے جن پر انہیں توہین عدالت کا مجرم قرار دیا گیا. عدالت نے ان سے غیر مشروط معافی مانگنے کو کہا لیکن انہوں نے معافی مانگنے سے انکار کیا تھا. اس معاملے پر پورے ملک کی نگاہیں لگی ہوئی تھیں. مزید تفصیل نئی دلی سے سہیل انجم کی رپورٹ میں پیش ہیں.
جسٹس ارون مشرا، بی آر گوئی اور کرشن مراری کے بینچ نے فیصلہ سناتے ہوئے کہا کہ موجودہ حالات میں اس معاملے پر سزا سنانا ضروری ہے. تاہم اس نے اٹارنی جنرل کے کے وینو گوپال کی اس دلیل سے اتفاق کیا کہ بحیثیت وکیل پرشانت بھوشن کی خدمات کو دیکھتے ہوئے انہیں سخت سزا یا جیل کی سزا سنانے کی ضرورت نہیں. عدالت نے اس بات کو نوٹ کیا کہ بار بار مواقع دیے جانے کے باوجود پرشانت بھوشن نے اپنے بیان پر نہ تو معافی مانگی اور نہ ہی اظہار افسوس کیا. بھوشن نے بیان واپس لینے یا معافی مانگنے سے انکار کرتے ہوئے کہا تھا کہ انہوں نے جو کچھ کہا ہے وہ ان کے فرائض کی ادائیگی تھی اور معافی مانگنا ان کے ضمیر اور عدالت دونوں کی توہین ہوگی. انہوں نے 27 جون کو ایک ٹویٹ میں کہا تھا کہ جب مورخ گزشتہ 6 برسوں پر نظر ڈالیں گے تو انہیں دکھائی دے گا کہ کس طرح ایمرجنسی کے اعلان کے بغیر جمہوریت کو تباہ کیا گیا اور سپریم کورٹ اور پچھلے 4 چیف جسٹس نے اس میں بطور خاص اپنا کردار ادا کیا. جبکہ 29 جون کا ٹویٹ 50 لاکھ روپے کی موٹر سائیکل پر چیف جسٹس کے بیٹھے ہونے سے متعلق تھا جس میں انہوں نے ان پر سپریم کورٹ کو لاک ڈاؤن میں رکھنے اور عوام کو انصاف تک رسائی سے محروم کرنے کا الزام عائد کیا تھا. سپریم کورٹ کے ایک سینئر وکیل اسد الوی نے وائس آف امریکہ سے بات کرتے ہوئے کہا کہ ان کے خیال میں یہ توہین عدالت کا معاملہ تھا ہی نہیں لیکن عدالت نے اسے اپنی توہین سمجھا. لیکن جو سزا سنائی ہے وہ علامتی ہے. البتہ اب اگر فیصلے پر عمل نہیں کیا گیا تو عدالت کی زیادہ بڑی توہین ہوگی.
یہ جو کنٹینٹ تھا یہ بہت مائلڈ تھا. اس کا مطلب اگر سزا 1 روپیہ مان لیجیے کورٹ نے 1 ہی روپیہ جمع کرنے کو کہا اور آپ نے 1 ہی روپیہ جمع نہیں کیا تو وہ بڑا کنٹینٹ ہوگا. لیکن یہ مجھے لگتا ہے کہ کورٹ نے بھی کورٹ کو بھی لگایا کہ دو ٹویٹر پہ اگر کچھ لکھا ہے تو وہ بہت مائلڈ قسم کا کنٹینٹ تھا اور اس کی سزا سے کتنی ہی تھی. ایک ٹوکن کے طور پہ یہ سزا دی گئی اور ٹوکن کے طور پہ ایک ٹوکن پنشمنٹ ہے ₹1 जमा करने, लेकिन इससे अगर इसका भी डिसोबिडेंस होगा, इसकी भी नाफरमानी हो, तो मेरे घर में ज्यादा बड़ा कंटेंट होगा।
उन्होंने मजीद कहा कि अदालत का ये फैसला एक पैगाम भी है कि अगर कोई शख्स तौहीन अदालत करेगा, ख्वाह वो कितना ही बड़ा आदमी क्यों न हो, कानून उसे माफ नहीं करेगा। सुप्रीम कोर्ट ने 14 अगस्त को प्रशांत भूषण को तौहीन अदालत का मुजरिम गर्दाना था और 20 अगस्त को उन्हें अपने बयान पर नजरसानी करने और गैर मशरूत मुआफी मांगने का वक्त दिया था। अदालत के आज के फैसले पर भूषण ने कहा है कि वो इस पर गौर करेंगे कि उन्हें जुर्माना अदा करना चाहिए या दूसरे मुतबादिल पर अमल करना चाहिए। ख्याल रहे कि 12 साबिक जजों समेत 3,000 से ज्यादा शख्सियात ने अपने एक दस्तखत शुदा बयान में प्रशांत भूषण के साथ इजहार यकजहती किया है और उनके बयान को अदालत उज़्मा के मौजूदा तरीक़ेकार पर उनकी जायज तशवीश का इजहार करार दिया है। उन्होंने इसे इजहार ख्याल की आज़ादी भी बताया है, जबकि अदालत ने अपने फैसले में कहा कि प्रशांत भूषण ने मीडिया में बार बार बयान देकर अदलिया के वक़ार को गिराया है। इजहार ख्याल की आज़ादी सबके लिए है, लेकिन दूसरों के हकूक का भी एहतराम किया जाना चाहिए। सोहेल अंजुम, वॉइस ऑफ अमेरिका, नई दिल्ली।
ताज़ा तरीन खबरें, रेडियो प्रोग्राम्स, ऑडियो और वीडियो रिपोर्ट्स देखने, सुनने और पढ़ने के लिए अपने स्मार्टफोन पर डाउनलोड कीजिए VOA उर्दू की ऐप, जो गूगल प्ले और ऐप स्टोर पर दस्तियाब है। खबरें अब हर वक्त आपकी मुट्ठी में।
मीडियम वेव 972 किलोहर्ट्ज़ पर वॉइस ऑफ अमेरिका वाशिंगटन की उर्दू सर्विस से खबरों और हालाते हाजरा की रिपोर्टों पर मबनी न्यूज़ शो आपके लिए पेश किया जा रहा है। अमरीका की रियासत ऑरेगन के शुमाल मगरबी शहर पोर्टलैंड में नस्ली इम्तियाज के खिलाफ मुजाहरे जारी हैं और रियासत के गवर्नर केट ब्राउन ने मुजाहरीन को यकीन दिलाया है कि शहर में पुलिस की नफरी बढ़ाई जाएगी और नस्ली इम्तियाज रोकने के लिए मौसर इकदाम किए जाएंगे। शहर में कई माह से नस्ली इम्तियाज के खिलाफ मुजाहरे जारी हैं। मुजाहरीन का एक ग्रुप इतवार के रोज कानून का नफाज करने वाले इदारे की इमारत के पास जमा हुआ। पोर्टलैंड की पुलिस ने इस इज्तम को गैर कानूनी करार देकर गिरफ्तारियां शुरू कर दी। गवर्नर केट ब्राउन ने इतवार के रोज एक बयान में कहा कि मुंतखब नुमाइंदों, कानून का नफाज करने वाले एहलकारों और बिरादरी के रहनुमाओं समेत सबको मिलकर पोर्टलैंड में नस्ली इम्तियाज खत्म करने की कोशिश करनी चाहिए। गवर्नर का कहना था कि ऑरेगन स्टेट पुलिस को पोर्टलैंड भेजा जा रहा है, जहां वो ऐसे वाकयात की छानबीन करने वाले अमले की जिम्मेदारियां संभालेंगे। जो मकामी पुलिस पुरतशद्दुद कार्रवाइयां करने वालों को गिरफ्तार करके उन पर फर्द जुर्म आयद कर सकेगी। उन्होंने कहा कि मकामी पुलिस शहर के मेयर टॉड व्हीलर, मुजाहरों के मुंतजमीन और कम्युनिटी के रहनुमाओं के साथ मिलकर हालात को बेहतर बनाने की कोशिश करेगी। गवर्नर केट ने दाएं बाजू के मुसल्ला इंतहा पसंदों की तरफ से मुतअद्दिद शहरों में मुजाहरीन पर हमलों की कोशिश की भी मजम्मत की। दाएं बाजू के ग्रुप पैट्रियाट प्रेयर और खुद साख्ता मलेशिया के मुसल्ला अरकान गुज़श्ता रात गाड़ियों में पोर्टलैंड के डाउनटाउन पहुंचे, जहां वो बाज़ार मुजाहरीन के साथ झड़प का इरादा रखते थे। गवर्नर ने कहा कि वो पैट्रियाट प्रेयर और इंतहा पसंदों को सड़कों पर पुरतशद्दुद कार्रवाइयां करने की इजाजत नहीं देंगी। ट्रंप इंतजामिया के एक आला अहदेदार होमलैंड सिक्योरिटी के निगरान सरबरा चार्ल्स वुल्फ ने ABC टेलीविजन के प्रोग्राम दिस वीक में पोर्टलैंड में होने वाले तशद्दुद के लिए मकामी अहदेदारों को मुर्दे इल्जाम ठहराया, जिन्होंने कानून नाफिज करने वालों को उनके फ्राइज की अदायगी नहीं करने दी। सदर डोनाल्ड ट्रंप ने अमरीका की रियासतों टेक्सास और ल्यूजियाना के समंदरी तूफान से मुतासिरा साहिली इलाकों का दौरा किया है। अंजुम हेरल्ड गिल तफसील बताते हैं।
समंदरी तूफान लॉरा के 22 कई अफराद के हलाक होने की इत्तलात है, जबकि इन इलाकों में हुकाम बिजली और पानी की बहाली के काम कर रहे हैं। शदीद गर्मी और हब्स के मौसम में मुतासरा इलाकों में इमदादी काम भी जारी है। ल्यूजियाना के दौरे के दौरान सदर ट्रंप ने रियासत के गवर्नर, कांग्रेस अराकीन और वफाकी एहलकारों से कहा कि वो बखूबी वाकिफ है कि इस इलाके में जल्द ही ऐसे हालात के बाद बहाली और तामीर नाव का काम अंजाम दिया जाता है। जुमेरात को चौथे दर्जे के तूफान में 14 अफराद हलाक हुए थे। हलाक होने वाले अफराद में निस्फ से जायद बिजली पैदा करने वाले जनरेटर के गलत इस्तेमाल से खारिज होने वाली जहरीली कार्बन मोनोऑक्साइड गैस का शिकार हुए थे। सदर ट्रंप ने लेक चार्ल्स नामी शहर का भी दौरा किया। यहाँ के 80,000 बाशिंदे तूफान से बुरी तरह मुतासिर हुए हैं। ल्यूजियाना के महकमा सेहत के मुताबिक समंदरी तूफान के बाद 22,000 अफराद पानी की सहूलत से महरूम है। इस इलाके में पानी को साफ करने वाले प्लांट को नुकसान पहुंचा है, जबकि बिजली की बहाली के हवाले से भी हालात वाज़े नहीं हैं। सदर ट्रंप रियासत टेक्सास के ऑरेंज नामी इलाके में भी बजरिया हेलीकॉप्टर गए। 18,000 पर मुश्तमिल इस इलाके को तूफान ने बुरी तरह अपनी लपेट में लिया है। ٹیکسس کے گورنر گریگ ایبٹ اور سینکڑوں دیگر افراد نے صدر ٹرمپ کا خیر مقدم کیا۔ گورنر ایبٹ نے اس موقع پر بتایا کہ یہ علاقہ اس لحاظ سے بہت خوش قسمت رہا ہے کہ پیش گوئیوں کے برعکس طوفان لورا اس سے ٹکرا کر مشرق کا رخ اختیار کر گیا، ورنہ پیش گوئی کے مطابق انتہائی برے حالات کا سامنا کرنا پڑتا۔ متاثرہ علاقوں کے دورے سے قبل صدر ٹرمپ نے لیوزیانا کو آفت زدہ علاقہ قرار دیا تھا، جس کے بعد اس سمندری طوفان کی راہ میں آنے والی علاقوں کے لیے وفاقی امداد دستیاب ہو گئی ہے۔ دوسری طرف صدر ٹرمپ کے نومبر 3 کو ہونے والے انتخابات میں مد مقابل جو بائیڈن نے انٹرنیشنل بردرہڈ آف الیکٹریکل ورکرز نامی تنظیم کے 20,000 کارکنوں کے متاثرہ علاقے میں بجلی کی بحالی کے کام میں شامل ہونے پر کہا کہ بحرانوں کے وقت امریکہ کا بہترین کردار سامنے آتا ہے اور یہی ہم اس طوفان کے بعد دیکھ رہے ہیں۔ انجم ہیرلڈ گل، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
جاپان کی حکمران جماعت لبرل ڈیموکریٹک پارٹی یعنی LDP 14 ستمبر کو نئے وزیر اعظم کا انتخاب کرے گی، جس کے لیے اب تک 4 امیدواروں کے نام زیر غور ہیں۔ اسد نذیر تفصیل بتاتے ہیں۔
جاپان کے وزیر اعظم شنزو آبے کے استعفے کے اعلان کے بعد حکمران جماعت لبرل ڈیموکریٹک پارٹی یعنی LDP 14 ستمبر کو نئے وزیر اعظم کا انتخاب کرے گی، جس کے لیے اب تک 4 امیدواروں کے نام زیر غور ہیں۔ جاپان کی مقامی خبر رساں ایجنسی کا کہنا ہے کہ سابق وزیر اعظم شنزو آبے کے استعفے کے بعد حکمران جماعت LDP کے اندر سے ہی وزارت عظمیٰ کے لیے کسی کا انتخاب کیا جائے گا۔ جاپان کی تاریخ میں سب سے زیادہ عرصے تک وزارت عظمیٰ کے منصب پر فائز رہنے والے شنزو آبے نے جمعے کو اپنی مسلسل ناساز طبیعت کے باعث اپنے عہدے سے استعفیٰ دے دیا تھا۔ امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے شنزو آبے کو جاپان کی تاریخ کا عظیم وزیر اعظم قرار دیا ہے۔ وائٹ ہاؤس کے مطابق شنزو آبے کے استعفے کے بعد صدر ٹرمپ اور آبے کے درمیان ٹیلی فون پر رابطہ ہوا تھا اور صدر ٹرمپ نے شنزو آبے کی کارکردگی کو سراہا تھا۔ جاپان میں نئے وزیر اعظم کا انتخاب براہ راست نہیں ہوتا، ملک کے پارلیمانی نظام سیاست کے تحت ارکان اسمبلی اپنے ووٹ کے ذریعے وزیر اعظم کا انتخاب کرتے ہیں، جو عموماً حکمران جماعت سے ہی ہوتا ہے۔ نئے وزیر اعظم کے عہدے کے لیے سابق وزیر دفاع شیگرو ایشیبا، کابینہ کے چیف سیکرٹری یوشی ہیدا سوگا اور موجودہ وزیر دفاع تارو کونو کے ناموں پر قیاس آرائیاں کی جا رہی ہیں۔ وزارت عظمیٰ کے دوڑ میں شامل ہیدا سوگا سینئر ترین حکومتی ترجمان ہیں اور معمول کی نیوز بریفنگ کے دوران پیر کو جب ان سے سوال کیا گیا کہ حکمران جماعت میں قیادت کے دوڑ میں کون کون شامل ہے، تو اس پر انہوں نے کوئی جواب دینے سے گریز کیا۔ مقامی میڈیا میں وزارت عظمیٰ کے لیے 3 ناموں سے متعلق رائے عامہ کے جائزے جاری کیے جا رہے ہیں۔ کیودو نیوز کے سروے کے مطابق شیگرو ایشیبا کو 34% عوام کی حمایت حاصل ہے، جبکہ ان کے مقابلے میں یوشی ہیدا سوگا صرف 14% عوامی حمایت رکھتے ہیں۔ حکمران جماعت LDP کے پالیسی چیف فومیو کیشیدا نے بھی وزارت عظمیٰ کے لیے اپنا نام پیش کرنے کی خواہش کا اظہار کیا ہے۔ انہوں نے پیر کو کرونا وائرس سے متاثرہ ملکی معیشت کی بحالی کے لیے سیلز ٹیکس میں کٹوتی کی تجویز بھی پیش کی ہے۔ کرونا وائرس سے جاپان کی معیشت بری طرح متاثر ہوئی ہے اور سابق وزیر اعظم شنزو آبے کو عالمی وبا سے نمٹنے کی حکمت عملی اور معیشت کو پہنچنے والے نقصان پر کڑی تنقید کا بھی سامنا کرنا پڑا ہے۔ تاہم موجودہ وزیر اعظم آبے طویل عرصے تک ملک کے وزیر اعظم رہے ہیں۔ وہ اپنی اس کونا بیماری کے سبب سن 2007 میں بھی 1 سال تک وزیر اعظم کے فرائض سر انجام دینے کے بعد مستعفی ہو گئے تھے۔ اسد نذیر، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
اور اب پاکستان، جنوبی ایشیا اور دنیا بھر سے کرونا وائرس کی خبریں اور اعداد و شمار۔ پاکستان میں کرونا وائرس سے اموات کی شرح میں کمی آ رہی ہے۔ گزشتہ 24 گھنٹوں میں 6 اموات اور 213 کیسز رپورٹ ہوئے۔ افغان وزارت صحت نے پیر کے روز گزشتہ 24 گھنٹوں میں کووڈ 19 کے 4 نئے کیسز کی خبر دی ہے، جو انتہائی کم تعداد ہے۔ ملک میں اب کرونا وائرس کے مریضوں کی کل تعداد 38,196 ہے، جبکہ اب تک 1,402 اموات ہوئی ہیں۔ امریکہ میں کرونا کیسز کی تعداد 60 لاکھ سے تجاوز کر گئی ہے۔ ریاست آئیووا، نارتھ ڈکوٹا، ساؤتھ ڈکوٹا اور منیسوٹا میں حالیہ دنوں کے دوران جامعہ ریکارڈ کیسز سامنے آئے ہیں۔ ادھر بھارت میں کرونا وائرس سے ڈرے ہوئے بہت سے افراد نے اپنی قسمت کا حال جاننے اور مستقبل سے آگاہی کے لیے نجومیوں کے پاس جانا شروع کر دیا ہے۔ سادیہ زیبرانجا کی رپورٹ میں تفصیل پیش کرتے ہیں۔
ماہر فلکیات ہوں یا روحانی علاج کرنے والے، صوفی ہوں یا پھر قسمت کا حال بتانے والے ماہر نجوم یا جوتشی، سب کے پاس لمبی قطاریں لگی ہوئی ہیں۔ ستاروں کے ذریعے قسمت کا حال بتانے والے ایک نجومی سنجے شرما کا کہنا ہے کہ لوگ اپنے مستقبل سے ڈرے ہوئے ہیں، اس لیے وہ اپنی قسمت کا حال جاننے کے لیے ان کے پاس آتے ہیں۔ سنجے شرما کا کہنا ہے کہ لوگ یہ جاننا چاہتے ہیں کہ کہیں وہ کرونا وائرس کا شکار تو نہیں ہو جائیں گے، اگر کرونا کی وبا مزید پھیلی تو ان کا کیا ہوگا، ملازمت برقرار رہے گی یا نہیں، نئی نوکری کب ملے گی۔ ان کے بقول لوگ اس بارے میں خوف زدہ ہیں کہ عالمی وبا کے دوران ان کا کاروبار جاری رہے گا یا ختم ہو جائے گا۔ وبا کی وجہ سے جو کاروبار مندی کا شکار ہیں وہ دوبارہ کب پھلے پھولیں گے، مالی بحران کب ختم ہوگا اور انہیں ذہنی آسودگی اور راحت کب نصیب ہوگی۔ بھارت میں قسمت کا حال جاننا معمول کی بات ہے۔ لوگ شادی، سفر، منگنی، نئے کاروبار کے آغاز، کرائے کا مکان تبدیل کرنے یا گھر تعمیر کرانے سمیت تمام اہم کاموں کے آغاز سے پہلے اس کا مستقبل جاننا ضروری سمجھتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ بھارت میں قسمت کا حال بتانے اور مستقبل کی ایک جھلک دکھانے والا یہ شعبہ سالانہ لاکھوں ڈالر کی آمدنی پیدا کرتا ہے۔ نجومیوں کے پاس جانے والے ہر فرد سے مختصر ملاقات کے عموماً 100 روپے جبکہ تفصیلی نشست کے کئی ہزار روپے وصول کیے جاتے ہیں۔ اس فیس کے عوض انہیں نہایت تفصیل کے ساتھ نہ صرف ان کے مستقبل سے متعلق معلومات فراہم کی جاتی ہیں بلکہ مسائل اور پریشانیوں سے نمٹنے کا روحانی حل بھی بتایا جاتا ہے۔ نجومیوں کے پاس اپنے مشکلات کے حل کے لیے جانے والی ایک 52 سالہ خاتون انجو دیوی کا کہنا ہے کہ ہمیں جب بھی کوئی مسئلہ ہوتا ہے یا کسی پریشانی کا سامنا ہوتا ہے تو ہم سنجے شرما کے پاس چلے جاتے ہیں۔ بڑی بیماریوں میں مبتلا مریضوں کا تو خیر ذکر ہی کیا، یہاں تو ڈپریشن کے شکار افراد بھی دوڑے چلے آتے ہیں۔ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ نجومیوں اور جوتشیوں کے پاس جا کر انہیں اپنے مسائل سے نجات کا موقع ملتا ہے۔ اجے بھامبی کا شمار بھارت کے ایک معروف ماہر فلکیات اور سیاستدانوں، بالی ووڈ سٹار اور پیشہ ورانہ کرکٹرز کے روحانی مشیر کے طور پر ہوتا ہے۔ ان کا دعویٰ ہے کہ کووڈ 19 کے بحران میں ان کی آمدنی میں 40% اضافہ ہوا ہے۔ بھامبی تواتر کے ساتھ مختلف ٹی وی پروگراموں میں اس بات کا اظہار کرتے رہتے ہیں کہ اگر آپ میں امید کی ذرا سی بھی کرن موجود ہے تو وہ آپ کو بالکل صحیح صورتحال سے آگاہ کر سکتے ہیں۔ اجے بھامبی نے پیش گوئی کی تھی کہ بھارت میں مارچ کے بعد کرونا وائرس کی صورتحال میں بہتری آنے لگے گی۔ یاد رہے کہ بھارت میں کرونا وائرس کے ریکارڈ کیسز سامنے آ رہے ہیں اور اب تک 60,000 سے زیادہ مریض ہلاک اور 33 لاکھ سے زیادہ کیسز رپورٹ ہو چکے ہیں۔ سادیہ زیبرانجھا، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
ادھر دنیا بھر میں کرونا وائرس سے اب تک 8,46,000 سے زیادہ اموات ہوئی ہیں اور 2.5 کروڑ سے زیادہ کیسز رپورٹ ہو چکے ہیں۔ امریکہ میں کرونا وائرس کے کیسز کی تعداد بڑھتی جا رہی ہے اور خدشہ ہے کہ یہ تعداد جلد 60 لاکھ سے تجاوز کر جائے گی۔ امریکہ میں اس وائرس سے ہونے والی ہلاکتیں بھی 1,83,000 تک جا پہنچی ہیں، جو کیسز اور اموات کی تعداد سے امریکہ بدستور دنیا بھر میں پہلے نمبر پر ہے۔ امریکہ کی 4 وسطی مغربی ریاستوں میں ایک روز کے اندر نئے کیسز کی بڑی تعداد سامنے آئی، جن میں آئیووا، نارتھ ڈکوٹا، ساؤتھ ڈکوٹا اور منیسوٹا شامل ہیں۔ ادھر مونٹانا اور آئیڈاہو ریاستوں کے حکام نے بتایا ہے کہ ان ریاستوں کے ہسپتالوں میں کرونا وائرس مریضوں کی تعداد میں نئے ریکارڈ قائم کر رہے ہیں۔ فرانس میں بچوں کی اسکولوں میں واپسی 2 روز میں شروع ہونے والی ہے، تاہم فرانس کی وزیر تعلیم کا کہنا ہے کہ ملک میں کرونا وائرس کے بڑھتے ہوئے کیسز کے باعث اسکول کھولنے کا فیصلہ مشکل ہوتا جا رہا ہے۔ فرانس میں ہر روز کئی ہزار نئے کیسز سامنے آ رہے ہیں، جو طبی ماہرین اسکولوں میں سخت حفاظتی انتظامات پر زور دے رہے ہیں، جن میں 6 سال یا اس سے زائد عمر کے بچوں کے لیے ماسک پہننا لازمی قرار دینا شامل ہے۔ ڈنمارک سمیت متعدد یورپی ملکوں اور امریکہ میں اسکولوں میں تعلیم کے سلسلے میں تبدیلیاں کرتے ہوئے کلاسوں میں طالب علموں کی تعداد محدود کی جا رہی ہے، اساتذہ کی تعداد بڑھائی جا رہی ہے، طالب علموں میں سماجی فاصلہ قائم رکھنے کی کوششیں کی جا رہی ہیں۔ اور اسکولوں میں جانے اور آن لائن کلاسز کے امتزاج سے کلاسیں منعقد کرنے کا فیصلہ کیا جا رہا ہے۔ نیوزی لینڈ میں کرونا وائرس پر بڑی حد تک قابو پا لیا گیا ہے اور وہاں سب سے بڑے شہر آکلینڈ میں اسکول آج پیر کے روز سے کھول دیے گئے ہیں۔ اور اب آپ کو سنواتے ہیں ایک دلچسپ خبر۔ انسان کے عشروں پرانے اس خواب کو تعبیر ملنے کا وقت لگتا ہے بہت قریب آ گیا ہے کہ وہ آسمان پر کاریں اسی طرح اڑا سکے جس طرح وہ سڑکوں پر دوڑتی ہوئی نظر آتی ہیں۔ سادیہ زیبرانجا کی رپورٹ میں تفصیل پیش کرتے ہیں۔
جاپان کی ایک کمپنی اسکائی ڈرائیو نے پہلی مرتبہ محدود وقت کے لیے ایک ایسی کار اڑانے کا کامیاب تجربہ کیا ہے جس پر ایک شخص بھی سوار تھا۔ اسکائی ڈرائیو اڑنے والی کار بنانے کے منصوبے پر کام کرنے والی پہلی کمپنی نہیں ہے، بلکہ دنیا بھر میں لگ بھگ 100 کمپنیاں اس سے ملتے جلتے منصوبوں پر کام کر رہی ہیں۔ تاہم پہلے قابل عمل کامیاب تجربے کا احساس اسکائی ڈرائیو ہی کو حاصل ہوا ہے۔ جمعے کو جاری ہونے والی ایک ویڈیو میں دیکھا جا سکتا ہے کہ موٹر سائیکل طرز کی ایک چھوٹی سی گاڑی زمین سے چند فٹ اوپر فضا میں بلند ہوتی ہے اور ایک محدود جگہ پر جا کر 4 منٹ کی مسلسل پرواز کرتی ہے۔ کار میں ایک شخص بھی سوار ہے۔ اسکائی ڈرائیو کمپنی کے سربراہ تومو ہیرو فوکوزاوا نے اپنی اڑنے والی کار کی کامیاب اڑان کے بعد کہا ہے کہ یہ گاڑی سن 2023 تک حقیقت کا روپ دھار لے گی اور اسے عام لوگ اڑانا شروع کر دیں گے۔ لیکن ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ اس وقت سب سے مشکل مرحلہ اس کی پرواز اور سوار کی سلامتی کو یقینی بنانا ہے۔ انہوں نے خبر سائے ادارے ایسوسیٹڈ پریس کو بتایا کہ اس وقت دنیا بھر میں 100 سے زیادہ کمپنیاں اڑنے والی کار بنانے کے منصوبوں پر کام کر رہی ہیں، لیکن چند ہی کمپنیوں کو ڈرائیور کے ساتھ کار اڑانے میں کامیابی ملی ہے۔ فوکوزاوا نے بتایا کہ اب تک کے تجربات میں ان کی کار نے 10 منٹ تک پرواز کرنے میں کامیابی حاصل کی ہے۔ وہ پرواز کا دورانیہ کم از کم 30 منٹ تک بڑھانے کی کوشش کر رہے ہیں، جس کے بعد اسے چین جیسے ملکوں میں برآمد کیا جا سکے گا۔ اڑنے والی کار کی خوبی یہ ہے کہ وہ ہوائی جہاز کے برعکس عمودی پرواز کرتی ہے اور اسے کسی رن وے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ وہ عمودی انداز میں کسی بھی جگہ، حتیٰ کہ عمارت کی چھت پر بھی اتر سکتی ہے۔ اس کار کے ذریعے لوگ ٹریفک میں پھنسے بغیر اپنی منزل مقصود پر پہنچ سکیں گے اور اپنا وقت بچا سکیں گے۔ کار کو اڑانے کے لیے کسی پائلٹ کی بھی ضرورت نہیں ہوگی اور اس کے اڑنے اور اترنے کا سارا نظام کمپیوٹر کے ذریعے کنٹرول ہوگا۔ تاہم ان کاروں کے مارکیٹ میں آنے کے بعد اس میں استعمال ہونے والی بیٹریوں کے سائز اور ایئر ٹریفک کنٹرول جیسے مسائل درپیش ہوں گے، جن کے قواعد و ضوابط بنانے پڑیں گے۔ کارنیگی میلن یونیورسٹی کے روبوٹکس انسٹیٹیوٹ کے ایک پروفیسر سنجیو سنگھ نے اے بی سی بات کرتے ہوئے کہا کہ اس سلسلے میں اب بھی کئی رکاوٹیں ہیں۔ مثلا اگر کار کی قیمت $1,00,000 ہے تو اسے کوئی بھی نہیں خریدے گا۔ اگر وہ محض 5 منٹ پرواز کرتی ہے تو بھی اسے کوئی نہیں لے گا، اور اگر دوران پرواز اس کے گرنے کے خطرات زیادہ ہوں گے تو بھی اسے کوئی نہیں خریدے گا۔ اسے مارکیٹ میں لانے سے پہلے ان تمام مسائل پر قابو پانا ہوگا۔ اسکائی ڈرائیو نے اڑنے والی کار پر اپنے کام کا آغاز سن 2012 میں کیا تھا۔ جاپان کی کئی بڑی کمپنیاں اسے فنڈز فراہم کر رہی ہیں، جن میں کار ساز کمپنی ٹویوٹا، الیکٹرانکس کی کمپنی پیناسونک اور ویڈیو گیم بنانے والی کمپنی بینڈائی نام کو شامل ہیں۔ ماہرین کو توقع ہے کہ سن 2030 کے عشرے میں اڑنے والی کاروں کا تجارتی پیمانے پر استعمال شروع ہو جائے گا اور گنجان آباد علاقوں میں جہاں گھنٹوں ٹریفک جام رہتا ہے ان کا استعمال بڑھ جائے گا۔ سادیہ زیبرانجھا، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
خبریں ختم ہوئیں۔
میڈیم ویو 972 کلو ہرٹز پر، یہ ہے وائس آف امریکہ واشنگٹن۔ ہماری ویب سائٹ ہے urduvoa.com۔
وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے خبروں اور حالات حاضرہ کی رپورٹوں پر مبنی نیوز شو آپ کے لیے پیش کیا جا رہا ہے۔ پروگرام میں شامل کرتے ہیں کچھ اور رپورٹیں۔ لٹو چلانا صدیوں سے تفریح کا ایک ذریعہ رہا۔ تیز رفتار اور جدید دور میں اگرچہ اس کی مقبولیت خاصی کم ہو چکی ہے، لیکن پرانے گلی محلوں میں یہ کھیل اب بھی نظر آتا ہے۔ راولپنڈی کے ایک پرانے محلے میں آج بھی ایک شخص ہاتھ سے لٹو بنانے کا ہنر کیسے زندہ رکھے ہوئے ہے۔ گیتی آرا انیس کی رپورٹ میں تفصیل سنیے۔
یہ ہے راولپنڈی کا لٹو چوک۔ کچھ دہائیاں پہلے یہاں لٹو بنانے کی 30-35 دکانیں ہوا کرتی تھیں، آج صرف ایک ہے۔ لٹو بنانے کی اس آخری دکان کے مالک آزم خان ہیں، جو اب بھی دن میں 10 سے 12 لٹو ہاتھ سے تیار کرتے ہیں۔
یہاں ہمارے بڑے سارے کام کرتے تھے، دادے تھے، ابو تھے، تایا تھے، کافی دکانیں تھی۔ اب تو ماشاء اللہ ایک دکان رہ گئی، ساری ختم ہو گئی ہے۔ وہ بس ختم کر گئے، اگر نئی جنریشن آ گئی نہیں، وہ پڑھ لے کے کوئی کدھر چلا گیا، کوئی کدھر چلا گیا۔ وہ میں نے 30 سال پہلے سیکھا نہیں کرنا، اب اپنے والد صاحب سے کسی کا کوئی کرتے نہ ساتھ۔
آزم خان کہتے ہیں کہ لٹو کی بطور کھیل مقبولیت پہلے جیسی نہیں رہی، مگر اب بھی کچھ لوگ اس کا شوق رکھتے ہیں۔
ہمارا پرانا یہ ورثہ ہے نا, یہ بچے اس لیے لیتے ہیں, بڑے بھی لے کے جاتے ہیں, باہر بھی لے کے جاتے ہیں, امریکہ میں جاتے ہیں, کینیڈا میں جاتے ہیں, جو پرانے لوگ گئے ہوئے ہیں وہ اپنے بچوں کے لیے لے کے جاتے ہیں.
اس محلے میں ہر سال لٹو چلانے کا مقابلہ بھی منعقد کیا جاتا ہے جس میں پورے راول پنڈی سے کوئی بھی حصہ لے سکتا ہے.
لڈو چلانے کا ٹورنامنٹ تو سال میں ایک بار ہوتا ہے, لیکن اسے چلانے کی پریکٹس اس محلے کے بچے روز کرتے ہیں.
ویڈیو گیمز کے اس دور میں بھی ہر شام یہاں بچے لڈو چلاتے نظر آتے ہیں.
ان ویڈیو گیموں سے اس سے سر دکھتا, اور یہ جو ہے نا یہ بس رسی سے چلانے میں زیادہ مزہ آتا.
اعظم خان اپنے اہل محلہ کے ساتھ مل کر اس پرانے کھیل کو زندہ رکھنے کی کوشش کر رہے ہیں اور اپنی اگلی نسل کو بھی یہ کام سکھانا چاہتے ہیں. ان کے مطابق تھوڑی سی حکومتی دلچسپی اس کھیل میں پھر سے جان ڈال سکتی ہے.
بھارت پروگرام میں بچے سیکھیں نا جی, اس کو زندہ رکھیں, اجاگر رکھیں.
گیتی آرانی, وائس آف امریکہ, راول پنڈی.
اور پاکستان کے بعد آئیے اب آپ کو لاتے ہیں واشنگٹن ڈی سی, جہاں سے ہم یہ پروگرام آپ کے لیے پیش کرتے ہیں. امریکی دارالحکومت واشنگٹن ڈی سی ہر طرح سے اچھا لگنے والا شہر ہے, اور اس کا سہرا یہاں قائم انفراسٹرکچر اور ڈیزائن کمیشن کے سر بھی جاتا ہے, جس میں مختلف فنون کے ماہرین شامل ہیں. یہ کمیشن فیصلہ کرتا ہے کہ امریکی دارالحکومت میں یادگاروں کو کہاں ہونا چاہیے اور عوامی مقامات کو کیسے نظر آنا چاہیے. عمران جدون کی رپورٹ میں تفصیل پیش ہے.
واشنگٹن ڈی سی میں بہت سی یادگاری اور تاریخی مقامات ہیں جن کی دیکھ بھال کے لیے کمیشن آف فائن آرٹس قائم کیا گیا. امریکی صدر کی جانب سے تعینات کیا جانے والا یہ کمیشن 1910 میں کانگریس نے قائم کیا تھا.
خیال یہ تھا کہ ایک اہم بین الاقوامی دارالحکومت کی حیثیت سے اس شہر کی شبیہ کو بلند کیا جائے, وقار اور خوبصورتی اور ان سب چیزوں کے نظریے کو آگے بڑھایا جائے جو اس شہر کے امیج کا حصہ ہیں.
یہ پینل واشنگٹن کی تعمیراتی ترقی کی رہنمائی کرتا اور وفاقی حکومت کو آرٹس اور قومی علامات سے متعلق امور جیسے تمغے اور سکوں سے متعلق مشورے دیتا ہے. ان کے حالیہ بڑے منصوبوں میں سے ایک وائٹ ہاؤس کی نئی باڑھ ہے جو نصب کی جا رہی ہے.
بنیادی طور پر باڑھ کی اونچائی کو تقریباً دگنا کرنا اور اس کو کسی بھی طرح کے دھماکوں اور بھیڑ سے محفوظ کرنا ہے, لہٰذا اس کا مقصد ہر چیز کو بہتر بنانا تھا.
تحفظ کے ساتھ اسے اچھا بھی لگنا چاہیے. 2001 کے دہشت گرد حملوں کے بعد سے یہاں سیکیورٹی بڑھا دی گئی ہے.
ہم کوشش کرتے ہیں کہ ایسا نہ لگے کہ بس یہ یہاں کھڑی ہے, بلکہ ہم اسے اس ماحول کا حصہ بناتے ہیں, لہٰذا ایسا محسوس نہیں ہوتا کہ آپ کسی ایسی جگہ جا رہے ہیں جو آپ کو اچھی نہ لگے. ہم اسے پروقار اور لوگوں کے لیے خوشگوار جگہ بنانا چاہتے ہیں.
پینسلوینیا ایونیو وائٹ ہاؤس کے سامنے ایک مصروف مین اسٹریٹ ہوا کرتا تھا. 1995 میں سیکیورٹی کی بنا پر اسے ٹریفک کے لیے بند کر دیا گیا تھا. اس محفوظ علاقے کو خوشگوار بنانے میں فائن آرٹس کمیشن کا ہاتھ تھا. لنکن میموریل میں پانی کا چشمہ حفاظتی باڑھ کا بھی کام کرتا ہے, لیکن سیاحوں کو یہ نہیں معلوم. اسی طرح واشنگٹن مونیومنٹ تک جانے والے پیدل راستوں کا بھی یہی مقصد ہے.
یہ حفاظتی احاطہ ہے جو آپ کو محسوس نہیں ہوتا, کیونکہ حقیقت میں یہ خوبصورت بل کھاتی سیڑھیوں کی مانند ہے جو یادگار تک جاتی ہیں.
شمسی توانائی کا استعمال, بارش کے پانی کا اخراج اور اربن لینڈسکیپ کمیشن کے سامنے آنے والے تازہ ترین مسائل ہیں. وقت کے ساتھ ضروریات میں تبدیلی آتی ہی ہے, لیکن کمیشن شہر میں اعلیٰ معیار برقرار رکھنے پر توجہ مرکوز رکھتا ہے تاکہ ملک کا دارالحکومت کبھی بھی خصوصی چمک دمک سے محروم نہ ہو. ڈورا مکور کے ساتھ عمران جدون, وائس آف امریکہ.
ہر ملک کے اپنے مخصوص کھانے اور مشروبات ہوتے ہیں. ویتنام کی ایک آرٹسٹ نے اپنے ملک کے کھانوں کی بڑھتی ہوئی مقبولیت دیکھی تو سوچا کہ کیوں نہ انہیں ایسے تیار کیا جائے کہ آنے والے کئی برسوں تک یہ لوگوں کے دسترخوان کی زینت بن سکیں. اس کام میں ان کا بہت سا وقت لگ جاتا ہے, مگر نتیجہ یقیناً قابل دید ہے. سادیہ زیبرانجا کی رپورٹ میں تفصیل پیش ہے.
آنکھوں کو نیم وا کیے ویتنام کی یہ آرٹسٹ ایک سکے جتنے بڑے نوڈلز کے اس پیالے میں گہرے سرخ رنگ کی مرچ کا یہ چھوٹا سا ٹکڑا رکھ رہی ہیں. یہ اس ڈش کا مٹی سے بنا نمونہ ہے. فن تعمیر کی ڈگری رکھنے والی 28 سالہ نگوین تھی ہا نے عالمی سطح پر ویتنامی کھانوں کی بڑھتی ہوئی دلچسپی دیکھتے ہوئے ایک سال قبل یہ کام شروع کیا تھا.
سب سے پہلے میں نے ویتنام کے مقامی کھانوں کے بارے میں چھپے ہوئے آرٹیکلز پڑھے, پھر ان ڈشز کے یہ انتہائی چھوٹے چھوٹے نمونے بنانے کا سوچا جو بہت خوش نما تھے. میں نے ویتنام کے مختلف علاقوں سے ایسی 5 ڈشز کا انتخاب کیا ہے.
ٹویزر کی مدد سے وہ انتہائی چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں کو اس طرح ان پیالوں میں رکھتی ہیں کہ دیکھنے والوں کو ان پر حقیقت کا گمان ہو. چاولوں سے بنی میٹھے کی نسبتاً کم مقبول ڈش بھی این کے ہنوئی میں واقع اسٹوڈیو کے مینیو کا حصہ ہے, لیکن وہ کہتی ہیں کہ لوگوں کو ان ڈشز کے ساتھ رکھی گئی چلی سوس اور لہسن کے اچار کی چھوٹی چھوٹی بوتلوں کے ماڈل بہت پسند آتے ہیں.
ہر ماڈل کو بنانے میں اپنی طرز کی مختلف مشکلات آتی ہیں. مثلا ان چھوٹے پیالوں کو بالکل صاف ہونا چاہیے اور ڈش کا نمونہ ایسا ہونا چاہیے کہ ہر خم اور بناوٹ پوری طرح واضح ہو.
نگون تھیہا این کی 21 سالہ اسسٹنٹ نگون نگانہا اس بات سے متفق ہیں کہ اس کام میں ہر طرح کی جزیات کا خیال رکھنا ضروری ہے.
حقیقت کے قریب تر ماڈل بنانے کے لیے ہر باریکی کا خیال رکھنا ضروری ہے تاکہ لوگوں کو اس پر اصل کھانے کا گمان ہو, نہ کہ نقلی نمونے کا.
90% مٹی اور 10% مایا پلاسٹک سے بنا یہ نمونہ 5 دن میں تیار ہوتا ہے اور اس کی قیمت تقریباً $80 تک ہوتی ہے. نگوان تھی ہا این کھانوں کے ساتھ ساتھ مشروبات کے نمونے بھی تیار کرنے کا ارادہ رکھتی ہیں. فن تعمیر میں نسبتاً بہتر اور مستحکم پیشے کو چھوڑ کر وہ اس جانب آئیں اور وہ سمجھتی ہیں کہ انہوں نے بالکل درست فیصلہ کیا ہے.
ویتنامی ثقافت کا اپنا ایک خاص حسن ہے جسے میں کھانوں مشروبات سمیت ہر چیز میں محسوس کرتی ہوں. اپنے بچپن میں دیکھی ہوئی ہر چیز کو میں اس کام سے زندہ کرنا چاہتی ہوں.
نگون تھی ہا این کو امید ہے کہ وہ آنے والے دنوں میں ان تمام کھانوں اور ڈشز کے نمونے تیار کر سکیں گی جو ان کے ذہن کے گوشوں میں زندہ ہیں.
سادیا زیبرانجا رپورٹ پیش کر رہی تھیں. لبنان کے دارالحکومت بیروت کی بندرگاہ پر ہونے والے دھماکے نے جہاں مقامی افراد کی زندگیوں کو متاثر کیا ہے, وہیں جنگ کی تباہ کاریوں سے بچ کر لبنان آباد ہونے والے شامی پناہ گزینوں کے لیے بھی کئی مشکلات کھڑی کر دی ہیں, جن میں سے اکثر کے لیے اہل خانہ اور گھر سب کچھ چھن جانے کے بعد کوئی محفوظ ٹھکانہ نہیں بچا. دوسری جانب لبنان میں کام کرنے والے لاکھوں غیر ملکی گھریلو ملازمین بھی یہاں سب کچھ کھو دینے کے بعد قانونی پیچیدگیوں کی وجہ سے اپنے ملک واپس نہیں جا پا رہے. فائزہ بخاری کی رپورٹ میں تفصیل پیش ہے.
یہ شام سے تعلق رکھنے والے احمد ستیفی ہیں جو اپنی بیوی اور دو بچیوں کو شام میں جنگ کی تباہ کاریوں سے بچا کر بیروت کے قرنطینہ نامی علاقے میں آباد ہوئے تھے, لیکن وہ اپنے اہل خانہ کو بیروت کی بندرگاہ کے دھماکے کی تباہ کاری سے نہ بچا سکے جو محض چند سیکنڈوں میں لقمہ اجل بن گئے. ان کا گھر ملبے کا ڈھیر بن چکا ہے جس میں دبی یادیں ان کے لیے دردناک داستانیں ہیں.
نجحت عائلتي سنة 2014.
میرا خاندان 2014 میں جنگ سے فرار ہو کر یہاں آیا اور یہاں کرائے پر ایک گھر لیا. دھماکے کے وقت میں یہاں موجود نہیں تھا, کہیں بہت دور تھا. شام 6 بجے کے قریب دھماکے کی آواز آئی اور دھواں اٹھنے لگا. میں نے خود کو ڈھانپا. گھر پہنچا تو دیکھا کہ میری بیٹی دیوار سے ٹکرا کر مر چکی تھی.
دھماکے کے وقت ہم سب یہاں باہر بیٹھے ہوئے تھے. یہ خدا کا کرنا تھا ورنہ ہم سب مر جاتے.
شام ہی سے تعلق رکھنے والے ادے قطان بھی اس محلے کے رہائشی ہیں, لیکن وہ اور ان کے رشتہ دار اس دھماکے میں محفوظ رہے. انہوں نے اس واقعے کی کچھ تصاویر سنبھال رکھی ہیں, لیکن انہیں دیکھنا کسی اذیت سے کم نہیں.
یہ فریج اور سب کچھ ہم پر گر گیا, لیکن خدا کا شکر ہے کہ ہم بچ گئے. آپ نے تصویریں دیکھی ہیں نا.
یہ علاقہ ایک کھنڈر کا منظر پیش کر رہا ہے جہاں ادے اور ان کے رشتہ دار ملبے کے ڈھیروں کے سامنے اپنے روزمرہ معمولات میں مصروف نظر آتے ہیں. شام سے لبنان آنے والے بلال حسن کی داستان بھی کچھ زیادہ مختلف نہیں. بیروت کے جمیزہ نامی علاقے میں دھماکے سے تباہ ہونے والے ان کے اپارٹمنٹ کی دیواروں پر ان کے بچوں کے خون آلود ہاتھوں کے نشان اس ہولناک واقعے کی یاد دلاتے ہیں. ان تمام شامی پناہ گزینوں کے لیے لبنان ایک محفوظ پناہ گاہ تھا, لیکن اس دھماکے کے بعد ان کے گھر ملبے کا ڈھیر بن چکے ہیں اور وہ نہیں جانتے کہ اب وہ پناہ کے لیے کہاں جائیں.
خون کے نشان اس وقت پڑے جب بچے میرے یہاں پہنچنے کا انتظار کر رہے تھے. ان کی چیخیں نیچے مجھ تک پہنچ رہی تھیں.
اس دھماکے کے بعد لبنان میں مختلف ممالک سے تعلق رکھنے والے ان لاکھوں گھریلو ملازمین کو خاص کر ایک اور بحران کا سامنا ہے, جن کی ملازمتیں اور معاوضے پہلے ہی لبنان کی خراب معیشت کے باعث خطرے میں تھے. ان میں سے بہت سے اپنی رہائش اور ملازمتوں سے ہاتھ دھو بیٹھنے کے بعد اب اپنے ملک واپس جانا چاہتے ہیں. اس مقصد کے لیے وہ لبنان میں اپنے قونصل خانوں کے باہر احتجاجی مظاہرے کر رہے ہیں.
ہم تمام حکومتوں سے اپیل کرتے ہیں کہ وہ لبنان سے ان افراد کے انخلاء کے لیے نہ صرف ٹھوس اقدامات کریں بلکہ دستاویزات کے بغیر افراد کو بلا مشروط ان کے ملک واپس بھیجنے کا انتظام بھی کریں ان کی جانیں بچانے کے لیے.
تاہم لبنان میں کام کی غرض سے داخل ہونے کے لیے رائج متنازع کفالہ سپانسرشپ سسٹم کے تحت یہ تارکین وطن اپنے آجر کی اجازت کے بغیر کسی صورت بھی اپنے کانٹریکٹ کو ختم نہیں کر سکتے. کیونکہ ایسا کرنے سے لبنان میں ان کی قانونی حیثیت ختم کی جا سکتی ہے۔ انسانی حقوق کی تنظیمیں اس قانون کو غیر انسانی قرار دیتی ہیں۔ بیروت دھماکے نے معاشی مشکلات اور سیاسی انتشار کے شکار اس ملک کے مسائل میں مزید اضافہ کر دیا ہے۔ اس سے متاثرہ افراد اپنے مستقبل کے بارے میں غیر یقینی کا شکار نظر آتے ہیں۔ فائزہ بخاری، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
میڈیم ویو 972 کلو ہرٹز پر وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے خبروں اور حالات حاضرہ کی رپورٹوں پر مبنی نیوز شو آپ کے لیے پیش کیا جا رہا ہے۔
اور اب پیش ہے امریکی حکومت کی پالیسیوں کا ترجمان اداریہ۔
صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے اسرائیل اور متحدہ عرب امارات یا یو اے ای کے درمیان ایک تاریخی امن سمجھوتا طے کرایا ہے۔ اسرائیل اور ایک بڑے عرب ملک کے درمیان تعلقات کو معمول پر لانے کے لیے گزشتہ 25 برسوں میں یہ پہلا سمجھوتا ہے۔ امید کی جاتی ہے کہ مزید عرب اور دوسرے مسلم ممالک متحدہ عرب امارات کی راہ پر چلتے ہوئے اسرائیل کے ساتھ تعلقات کو معمول پر لائیں گے۔ اس معاہدے کو سمجھوتہ ابراہیم سے موسوم کیا جائے گا، اس لیے کہ علاقے میں تین بڑے مذاہب یعنی یہودیت، عیسائیت اور اسلام کے لیے حضرت ابراہیم کی شخصیت کو پدری حیثیت کا درجہ دیا جاتا ہے۔ اسرائیل میں امریکہ کے سفیر ڈیوڈ بریڈمن نے اس کی وضاحت کی کہ حضرت ابراہیم کے علاوہ ان تینوں بڑے عقائد کے درمیان اور کوئی شخصیت ممکنہ اتحاد کی بہتر علامت کی حامل نہیں ہے۔ پوری دنیا میں سمجھوتہ ابراہیم مسلمانوں کے لیے ایک بڑی پیش رفت ہے جو یروشلم میں الاقصی مسجد میں عبادت کے خواہش مند ہوتے ہیں، اور اس لیے کہ اب وہ یو اے ای کے دارالحکومت ابو ظہبی سے براہ راست تل ابیب پرواز کر سکیں گے۔ زیادہ لوگوں کے دورے کی حوصلہ افزائی سے انتہا پسندوں کی سوچ کا توڑ کرنے میں مدد ملے گی جو یہ جھوٹا بیانیہ استعمال کرتے ہیں کہ الاقصی مسجد نشانے پر ہے اور یہ کہ مسلمان اس مقدس مقام پر عبادت نہیں کر سکتے۔ جیسا کہ 2017 میں مشرق وسطی کے اپنے پہلے دورے میں صدر ٹرمپ نے واضح کیا کہ مشرق وسطی میں مسائل صرف اسی صورت میں حل کیے جا سکتے ہیں جب تمام عقائد کے لوگ اسلامی انتہا پسندی کا مقابلہ کرنے کے لیے متحد ہو جائیں اور تمام عقائد کے لوگوں کے لیے اقتصادی مواقع کو فروغ دیں۔ امن سمجھوتے کے تحت اسرائیل اور متحدہ عرب امارات ایک دوسرے کے ملکوں میں سفارت خانے قائم کریں گے اور سفیروں کا تبادلہ کریں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ سیاحت، تعلیم، صحت کی دیکھ بھال، تجارت اور سیکیورٹی سمیت وسیع تر شعبوں میں بھرپور تعاون کا آغاز کریں گے۔ سمجھوتہ ابراہیم بالآخر اسرائیل اور فلسطینیوں کے درمیان پائیدار امن کی تلاش کے لیے بنیاد فراہم کرتا ہے۔ صدر ٹرمپ نے کہا کہ اس علاقے اور دنیا کے لیے ہماری سوچ امن، سلامتی اور خوشحالی کے نظریے پر مبنی ہے۔ ہمارا نظم و عین اقوام کا ایک ایسا اتحاد ہے جو انتہا پسندی کو ختم کرنے کا مشترکہ مقصد رکھتا ہو اور ہمارے بچوں کو ایک ایسا پر امید مستقبل مہیا کرتا ہو جہاں خدا کی تعظیم کی جاتی ہے۔
ابھی آپ نے اداریہ سنا جس میں حکومت امریکہ کے خیالات کی ترجمانی کی گئی۔
اور پروگرام ختم کرنے سے پہلے خاص خاص خبریں ایک بار پھر۔ پاکستان اور افغانستان کے اعلیٰ عہدیداروں نے اسلام آباد اور کابل کے درمیان باہمی سطح پر مختلف شعبوں میں تعاون کے فروغ کے اقدامات کا جائزہ لینے کے لیے پیر کے روز کابل میں ہونے والے ایک اجلاس میں شرکت کی ہے۔ پاکستان میں جبری گمشدگیوں کو جرم قرار دینے سے متعلق قانون سازی تاحال تاخیر کا شکار ہے۔ حکومت کا کہنا ہے کہ قانون کا مسودہ وزارت قانون کو ارسال کر دیا گیا ہے جو تمام فریقوں سے مشاورت کر رہی ہے۔ افغانستان میں عبداللہ عبداللہ کی قیادت میں قومی مصالحت کی اعلیٰ کونسل نے ایک بیان میں صدارتی حکم کے ذریعے کی جانے والی تکرریوں کو مسترد کر دیا ہے۔ بیان میں کہا گیا ہے کہ عبداللہ عبداللہ اور صدر اشرف غنی کے درمیان طے پانے والے سیاسی سمجھوتے کے تحت کونسل کی تشکیل عبداللہ عبداللہ کا استحقاق ہے۔ صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے امریکہ کی ریاستوں ٹیکسس اور لیوزیانا کے سمندری طوفانوں سے متاثرہ ساحلی علاقوں کا دورہ کیا ہے اور جاپان کی حکمران جماعت لبرل ڈیموکریٹک پارٹی یعنی LDP 14 ستمبر کو نئے وزیر اعظم کا انتخاب کرے گی جس کے لیے اب تک 4 امیدواروں کے نام زیر غور ہیں۔ اور اس کے ساتھ ہی وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے خبروں اور حالات حاضرہ کی رپورٹوں پر مبنی نیوز شو ختم کرنے کی بہجت جیلانی کو اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔
اس پروگرام میں جو نقطہ نظر پیش کیے گئے وہ خالصتاً ہمارے مہمان شراکا کے تھے اور وہ وائس آف امریکہ کے موقف یا امریکی حکومت کی پالیسی کی نمائندگی نہیں کرتے۔